الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
پچھلی کئی نشستوں سے یہ مضمون چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اسباب ایسے رکھے ہیں جن کے ذریعے بندوں کی گناہوں کی دھلائی اور مغفرت کا سامان ہوتا ہے. تقریباً 6-7 اسباب کا مضمون تو آپ حضرات نے سماعت فرمایا. سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے توبہ. دوسری چیز جس کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کا وبال اسے ٹل جاتا ہے وہ ہے استغفار. تیسری چیز جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ دھلا کر صاف ہو جاتے ہیں وہ نیکیاں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے گناہوں کو مٹانے کی تاثیر رکھی ہے. چوتھی چیز مؤمنین کی دعائیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے بھی بہت سے گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. پانچویں چیز وہ مصائب ہیں جو دنیا میں انسان پر آتی ہیں, ان مصیبتوں کے ذریعے بھی اللہ پاک گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں. اسی طرح ساتویں چیز جس کے متعلق گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے مضمون سماعت فرمایا کہ قبر کے اندر جب انسان کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو ایک مرحلہ پیش آتا ہے جس کو زختہ قبر کہا جاتا ہے کہ قبر اس کو دبوچتی ہے, اس کو اپنی آغوش میں لے کر بھیجتی ہے, دباتی ہے. تو اس میں بھی جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے کس بل نکل جاتے ہیں. آج آٹھویں نویں اور دسویں چیز سے متعلق مضمون مکمل کرنے کا ارادہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر آگے ہمارا ایک دو ہفتے کا سفر ہے حرمین شریفین کے لیے عمرے کی ادائیگی کا. تو انشاءاللہ زندگی بخیر بیچ میں پھر 3 اتوار ناغا رہے گا. اس کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ زندگی بخیر جب واپسی ہوگی تو رمضان سے پہلے بھی انشاءاللہ ایک اتوار آئے گا, تو اس میں ہماری اور آپ کی انشاءاللہ ملاقات رہے گی. درمیان میں جو 2-3 اتوار آئیں گی تو اس میں انشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی حضرات تشریف لائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ساتویں چیز کے بعد آٹھواں نمبر ہے گناہوں کو دھونے والی چیز. اس کے بارے میں حضرت علامہ ابن تیمیہ جنہوں نے 10 وجوہات ایک ساتھ جمع کی ہیں فرماتے ہیں کہ احوال یوم القیامتی وکربہا وشدائدہا. آٹھویں چیز قیامت کی ہولناکیاں اور اس کے شدائد اور مصائب اور سختیاں, یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیں گے کہ جب اس دن اللہ تعالیٰ ساری کی ساری اول سے لے کر آخر تک اپنی پوری خلقت کو میدان محشر میں جمع فرمائیں گے. وجاء ربك والملك صفا صفا, رب ذوالجلال بھی آئیں گے اور عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کو, جن فرشتوں کی ذمہ داری اللہ پاک نے مقرر کی ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, 8 فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی نزول اجلال فرمائیں گے میدان محشر میں, میزان عمل کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے, اعمال کو تولنے کے لیے اول سے لے کر آخر تک ساری مخلوق جمع ہوگی. نفس نفسی کا عالم ہوگا اور یہ وہ دن ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, جبریل امین سے لے کر تمام کے تمام فرشتے اور تمام کی تمام مخلوق اللہ کے سامنے حاضر موجود ہوگی اور کسی کی ہمت اور سکت نہ ہوگی کہ وہ کوئی لب کشائی کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ گفتگو کی اجازت عنایت فرمائے. اس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, ہر ایک آئے گا تنے تنہا ہمارے سامنے, اس کو حساب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. تو میدان محشر جب برپا ہوگا تو ایک افرا تفری کا عالم ہوگا، ایسا ہولناک دن ہوگا کہ سورج بالکل سر پر ہوگا، آگ برستی ہوگی اور لوگوں کو وحشت اور دہشت کھا رہی ہوگی، اور اسی دن جہنم کو بھی لایا جائے گا کہ وہ ایسی جوش مار رہی ہوگی کہ اس کے انگارے بھڑک بھڑک کر چنگاریاں جس طرح بھڑکتی ہیں اور اچھل کر نکلتی ہیں، تو پہاڑ کے برابر مقدار میں جہنم کی چنگاریاں اچھل اچھل کر ارد گرد گر رہی ہوں گی۔ ہر شخص خوف زدہ ہوگا، وجیء یومئذ بجہنم، کہ جب جہنم کو لایا جائے گا اس کے انگارے بھڑک رہے ہوں گے، چنگاریاں اس کی پہاڑ برابر اچھل اچھل کر دائیں بائیں گرتی ہوں گی، تو ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ برابر آگ کے انگارے ہم پر ہی آ گریں۔ اور اس دن ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، اور کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے گناہوں کے پسینے اس کو لگام دیے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعضوں کے گناہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ وہ ان کو ڈبو ڈبو کر ان کے منہ تک پہنچ کر ان کو لگام دیے ہوئے ہوں گے، یعنی منہ کے جو جبڑے ہیں یہاں تک وہ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ پسینہ عام پانی کی طرح یا دنیا کے پسینوں کے مانند نہ ہوگا، بلکہ ایسا کھولتا ہوا ہوگا جس طرح پانی جوش مار رہا ہو اور اس کے اندر انڈا یا آلو ابال دیا جائے، تو جس طرح وہ بلبلا یعنی بلبلایا ہوا ہوتا ہے اور جوش کے اندر بالکل تپ رہا ہوتا ہے، تو ہر انسان اپنے گناہوں کے پسینوں کے اندر اسی طرح ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسا افراتفری کا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، خوف اور دہشت طاری ہوگی، یہی دہشت اور وحشت اللہ کے بندوں کے لیے گناہوں کو ہلکا کرنے کا سامان بنے گی۔ تو اللہ پاک اس دن کی سختی سے بھی آسانی کے ساتھ گزروا دے۔ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ آخرت میں بھی وہ پر امن ہوں گے، پرسکون ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب دنیا ہی میں وہ گناہوں کے بوجھ کو اپنے اوپر سے ہٹا کر گئے، اول تو گناہ ہی نہ کیے، خدا نہ کرے گناہ ہو گئے تو توبہ استغفار کر کے معافی تلافی کر کے دنیا سے پاک و صاف گئے، تو ظاہر ہے کہ جب گناہوں کا بوجھ نہ ہوگا تو نہ گناہوں کے پسینے ہوں گے، نہ وحشت اور دہشت ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس دن اللہ اپنے دوستوں کو پر امن رکھیں گے، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف طاری ہوگا، نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم حاوی ہوگا۔ تو جو دنیا کے اندر ڈرتے رہے، خوف زدہ رہے، لرزا اور ترسا رہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر معافی مانگتے رہے، تو اللہ پاک اس وحشت ناک دن کے اندر بھی بے شک اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے جس طرح جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جہنم کے اوپر اللہ پاک پل صراط قائم فرمائیں گے، ہر کس و ناقص کو، ہر اول سے آخر تک انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کو عبور کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ معاملہ بھی ہوگا کہ میدان محشر کی افرا تفری سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو دنیا ہی میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرا کر چلے گئے، تو اللہ پاک اس دن ان کو خوف سے بے خوف رکھیں گے، غم سے بے غم رکھیں گے، اور ان کو اطمینان نصیب ہوگا۔ عیدین کی دو راتیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان دو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ قیامت کی ہولناکی والے دن، جس دن سارے لوگ خوف اور دہشت کی وجہ سے نیم مردہ دکھائی دیتے ہوں گے، اس دن بھی اللہ تعالیٰ ان دونوں راتوں میں عبادت کرنے والوں کو ایسا تر و تازہ رکھیں گے کہ ان کے اوپر خوف اور دہشت کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں ایسے سلسلے رکھے ہیں کہ جو یہاں خائف رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، اور خدا نہ خواستہ گناہ ہو بھی گئے تو پھر بھی دھلوا لیے، معافی تلافی کر لی، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، تو آخرت کے اندر اس مرحلے سے تو گزرے گا، لیکن اگر کچھ بچے کچھ گناہ ہوئے تو اللہ پاک اس مرحلے سے گزرتے وقت ان گناہوں کو بھی حساب بے باق فرما دیں گے۔ اس لحاظ سے یہ آٹھواں مرحلہ ہوگا کہ جس میں انبیاء بھی نفسی کا لفظ پکار رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی تک ہر ایک کے پاس لوگ جائیں گے، فریاد کریں گے، اور یہ مدت اتنی لمبی گزرے گی اس میدان محشر میں لوگوں کی وحشت اور دہشت کی کہ لوگ اکتا جائیں گے اور کہیں گے کہ جلدی حساب شروع ہو تاکہ اس حساب کے مرحلے سے گزر کر اپنے انجام کو پہنچیں۔ تو پھر مرحلہ وار حضرت آدم کے پاس جائیں گے، ان سے سفارش کرائیں گے، حضرت نوح کے پاس، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر ایک کے پاس آئیں گے، ہر ہر پیغمبر اپنا اپنا عذر پیش کرتے چلے جائیں گے اور معذرت کریں گے۔ لیکن جب باری آئے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پوری کائنات آپ پر قربان، کہ اس دن بھی آپ امتی کی فکر میں ہوں گے، آپ فرمائیں گے کہ بے شک میں ہی اس مرحلے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرنے کا حقدار ہوں، اللہ تعالیٰ سے جا کر بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات القا فرمائیں گے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی نے اللہ کی ایسی تعریف نہ کی ہوگی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے اور سر بسجود اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوگا کہ آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا ہے، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پھر آپ فریاد کریں گے، سفارش کریں گے کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، مخلوق بہت زیادہ پریشان ہے۔ پھر حساب و کتاب کے مرحلے شروع ہوں گے، مرحلہ وار یہ پورا مرحلہ گزرے گا۔ تو دو قسم کی شفاعت کا حق اللہ پاک نے آپ کو دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ۔ آپ رات کے حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کیجئے، اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ عَن قَرِيب آپ کا پروردگار آپ کو اس مقام پر فائز فرمائے گا جو مقام محمود ہے، کہ اس مقام پر جب آپ فائز ہو جائیں گے تو ہر کسی کی زبان پر آپ ہی کی تعریف ہوگی۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ مقام محمود، یہ مقام شفاعت ہے۔ تو شفاعت دو طرح کی ہوگی، ایک شفاعت کبری، ایک شفاعت صغری۔ شفاعت کبری تو یہی ہے کہ آپ پوری مخلوق کے لیے سفارش کریں گے کہ اے اللہ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع کیا جائے۔ اس مرحلے کے بعد جب حساب کتاب شروع ہوگا، امتوں کے حساب و کتاب معاملات شروع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا، فرمایا کہ ہماری امت دنیا میں آمد کے لحاظ سے سب سے آخری امت ہے، لیکن جنت میں داخلے کے لحاظ سے سب سے اول ہوگی۔ سب سے پہلے جس امت کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، یہی آخری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اور اللہ پاک نے اس کے لیے عزت افزائی کے ایسے سامان فرمائے کہ جب یہ جنت میں داخلے کے لیے جا رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا، پوری امت آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کے شانہ بشانہ جنت کی طرف چلے گی۔ اس وقت ساری کی ساری اولین اور آخرین ساری امتیں دو صف بنا کر دو رخ کھڑی ہوں گی، ان ساری امتوں کے درمیان سے امت محمدیہ گزر کر جنت میں داخل ہوگی۔ تو یہ تو ہے شفاعت کبری، سب سے پہلا مرحلہ کہ جس کے اندر آپ پوری مخلوق کے حساب و کتاب کے لیے سفارش فرمائیں گے، اور اللہ پاک بھی فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا شفع تشفع۔ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو منظور کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد نواں مرحلہ ہے جس کے ذریعے سے بندوں کے معاملات صاف ستھرے ہوں گے، وہ ہے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاص شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنی امت کے گناہگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کی لاج رکھتے ہوئے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف فرما دیں گے۔
تو یہ نواں مرحلہ جس سے گزر کر گناہگار لوگ اور امتی وہ امتی کے جن کے نصیب چمکنے ہوں گے تو جہنم کے عذاب میں جائے بغیر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول و منظور فرما کر ان کو جنت کے اندر داخلے کے فیصلے صادر فرما دیں گے. تو نواں مرحلہ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب کے گناہگاروں کے بارے میں آپ کی خصوصی شفاعت ہوگی, اپنی امت کے گناہگاروں کو بخشوائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا, خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ. اللہ پاک نے اختیار دیا کہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اگر تو آپ چاہیں تو آپ کی پوری امت کا آدھا حصہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے, اور اگر آپ چاہیں تو پھر آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ, میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کہ سفارش اور شفاعت اس کو اختیار کیا. فرمایا کہ میں شفاعت کے ذریعے اپنی امت کی آدھی تعداد سے زیادہ گناہگار امتیوں کو جنت میں لے جاؤں گا. اگر تو آپ اس معاملے کو لے لیتے پہلی شق کو کہ آدھی امت آپ کی بخش دی جائے باقی حساب کتاب نمٹا کر جہنم کے عذاب کو بھگت کر آئے, تو اس میں تو پھر بھی آدھی امت کا حساب خطرے میں پڑ جاتا. فرمایا کہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا تاکہ اپنے گناہگار امتیوں کو چن چن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارشیں کروں, اور میری سفارش کی بدولت اللہ پاک سے ان کی معافی تلافی کرا کے ان کا حساب بے باک کرا لوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک خاص دعا عطا فرمائی, کہ اس دعا کے اندر یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ وہ دعا جس انداز سے مانگی جائے وہ جوں کی تو ہو بہو من وعن کامل مکمل پوری کی جاتی تھی. تو فرمایا کہ وہ دعا کا اختیار مجھے بھی ملا. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی وہ دعا مانگ لی؟ فرمایا کہ اس دعا کو میں نے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا, اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کے گناہگاروں کو بخشواؤں گا اس وقت جب ضرورت پڑے گی حساب کتاب کے مرحلے کے وقت, جب میری امت کے گناہگار افراد پھنسے ہوئے ہوں گے اس وقت میں اپنے اس دعا کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کے لیے دعا مانگوں گا, تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے میرے گناہگار امتیوں کو بھی بخش دیں گے. اور فرمایا کہ جب تک حساب کتاب کے مرحلے کے اندر میری امت کے گناہگار افراد میں سے, ظاہر ہے کہ نیکوکار تو نکل جائیں گے حساب بے باک ہوتا جائے گا نکلتے چلے جائیں گے, آخر میں جو پھنسیں گے وہی ہوں گے جو گناہگار ہوں گے. بعضی روایات میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس قدر غیظ و غضب میں ہوں گے جلال میں ہوں گے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا جلال اپنی انتہا پر ہوگا حساب کتاب کے وقت. وَنَوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. اور اس دن اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, ظلم کسی پر نہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا, اَتَيْنَا بِهَا, اس کو بھی ہم لا کر حاضر موجود کر دیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, ہر شخص اپنے اعمال کے اندر ذرہ برابر خیر اگر کی ہوگی وہ بھی پالے گا, ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی پالے گا. رتی رتی کا حساب دینا ہوگا, ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ جس پر فضل و کرم فرمائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ایسا ہولناک دن ہوگا جس کسی بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا, فلاں عمل کیوں نہیں کیا. فرمایا کہ اگر کیوں کا سوال ہو گیا تو بندہ گیا, اس کے پاس کیا جواب بنے گا. لیکن جس کسی پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائیں گے, رحم و کرم اسی پر ہوگا جو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کو منا کر گیا ہوگا, دنیا ہی میں ڈرتا ہوا گیا ہوگا, خوف زدہ تھا حساب سے ڈرتا تھا, یہیں پر حساب کی آسانیاں مانگتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے تھے، باوجود یہ کہ آپ کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، باوجود یہ کہ آپ سے گناہوں کا صدور نہیں بھی ہوتا، لیکن آپ کو اللہ پاک نے اتنی بڑی بشارت سنائی کہ آپ بالکل بخشے بخشائے ہیں، دھلے دھلائے ہیں، معصوم ہیں، پاک و صاف ہیں۔ اس کے باوجود خوف کی حالت یہ ہوتی تھی، خشوع کی انتہا یہ ہوتی تھی کہ سجدے کی حالت میں جا کر اس قدر گڑ گڑا کر روتے تھے۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ کے سینے میں ایسی گھٹن جوش مارتی تھی جس طرح ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی جوش مارتی تو اس میں گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی ہے، آپ بھی اس طرح گھٹ گھٹ کر رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، اور طویل قیام فرماتے تھے کہ پاؤں کے اندر آپ کے ورم آ جاتا تھا، سوج کر موٹے ہو جاتے تھے، اور تہجد کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، روتے، آہو زاری کرتے، دعائیں کرتے۔ ان میں ایک خاص دعا یہ بھی ہوتی تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے ساتھ ہلکا پھلکا حساب کا معاملہ فرمانا، اور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے زندگی دے تو فقراء والی، اور جب آخرت میں میرا حشر ہو تو مجھے فقراء کے زمرے میں اٹھانا، غریب غربا فقراء کے زمرے میں اٹھانا کہ ان کا حساب ہلکا پھلکا ہوگا۔ دنیا کے اندر جس کو جتنی زیادہ دنیا ملی تو ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہیں، جتنا مال دولت ملا، جتنی دنیا کی ذمہ داریاں ملی، جتنے عہدے منصب ملے، جتنی زیادہ بھاری ذمہ داریاں تھیں تو ان کے حساب سے حساب کتاب بھی زیادہ، جواب دہی زیادہ۔ آسان سی مثال ہے کہ ایک انسان بادشاہ وقت تھا، پوری مملکت کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی، اس میں نہ جانے کس کس پر ظلم زیادتی ہوئی ہوگی، کس کس کے حق تلفیاں ہوئی ہوں گی، کس کس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہوں گے، کسی کو اس نے بے جا ستایا ہوگا، کسی کے ساتھ بے جا نوازا ہوگا، تو جتنا بڑا اس کا عہدہ اور منصب تھا اتنی زیادہ اس کی ذمہ داریاں تھیں۔ اور ایک انسان درویش خدا مست، تنے تنہا اپنی ذات کا ذمہ دار ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کر گیا، غربت کا فقر و فاقہ کا مارا ہوا تھا، اسی فقر و فاقہ کے ساتھ لقمہ حلال کے ساتھ گزر بسر کر کے چلا گیا، تو ان دونوں کا جب آخرت میں حساب ہوگا تو وہ فقیر مسکین جس کی پوٹلی ہلکی پھلکی سی ہے، زیادہ پونجی ہی نہیں، اس کی پٹاری کھولی جائے گی تو معاملہ صاف ستھرے سامنے ہے، حساب نمٹ اور فٹافٹ چلا جائے گا، اور جس کی پٹاری بہت بڑی، امبار کے امبار، بادشاہ وقت تھا تو اتنے ہی زیادہ اس کی ذمہ داریاں تھیں، اتنے زیادہ حقوق تھے، اس کی زیادہ حقوق تلفیاں تھیں، اس کا حساب حساب چکاتے 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 تھک جائے گا۔ تو اسی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہلکا پھلکا حساب کا معاملہ فرمانا۔ تو وہاں پر بھی اس غیظ و غضب اور جلال کے موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب جلال کی انتہا پر ہوں گے، جب امت محمدیہ کے حساب کا مرحلہ آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کے افراد میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کریں گے کہ ان سے حساب کا آغاز کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب حساب کے لیے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، کہ صدیق اکبر نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، اللہ پاک نے ایسا یار غار بنایا، ایسا پکا ساتھی بنایا، ایسا وفادار بنایا، وفا شعار بنایا، ایسا عاشق صادق بنایا کہ جب ہجرت مدینہ کے موقع پر قبا میں آپ دونوں حضرات آ چکے، مدینہ والے آئے اور استقبال کر رہے ہیں، میل ملاقات کر رہے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سمجھ کر میل ملاقات ہو رہی ہے، حضور تھکے ماندے آئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور مدینہ والے سمجھ رہے ہیں کہ شاید صدیق اکبر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا، فنا فی الرسول ہو گئے، فنا فی الشیخ ہو گئے، اپنے اس محبوب کے اندر مٹ گئے، دونوں ایک ہی انداز کے ہیں کہ دیکھنے والوں کو فرق پتہ نہیں چلتا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری، میں تو بن جاؤں تو میں بن جاؤں، میں جسم بن جاؤں تو میری جان بن جائے، یہاں تک کہ کوئی کہہ نہ پائے کہ میں الگ ہوں تو الگ ہے، ایسے دونوں ایک جان ہو چکے تھے، یک جان دو قالب۔ تو جب صبح ہوئی، دھوپ پڑنے لگی، حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سایہ کیا، تب صحابہ کو معلوم ہو کہ اوہو ہم جن کو صدیق اکبر سمجھ رہے تھے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جن کو ہم حضور سمجھ رہے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنے آپ کو اتنا زیادہ مٹایا کہ یک جان دو قالب, کہ ایک جان دو جسموں کے اندر جیسے اتر گئی ہو. اللہ پاک نے آپ کے لیے ایسے اعلیٰ انتظام فرمائے. 18 سال کی عمر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے حضرت صدیق اکبر 16 سال کے, اسی وقت سے دوستی ہو گئی. لڑکا کہلاتا ہے اس عمر میں انسان, 9 عمر لڑکا, داڑھی مجھے بھی نہیں پھوٹتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کے, ابھی جوانی کے اندر قدم رکھ رہے ہیں کہ وہیں دوستی ہو گئی, دوستی چل رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے یار غار مستقبل میں بننے والے اور آخرت کے لحاظ سے ایسے پکے ساتھی بننے والے ہیں کہ رہتی دنیا تک. اللہ پاک نے ایسا ساتھ عطا فرما دیا. پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ دو بزرگ ہستیاں حضرات شخیل, ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ روئے زمین کے جس خطے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود بنا, اسی سرزمین کے ٹکڑے سے, انہیں ذرات سے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وجود کو اللہ پاک نے بنایا. وہی ایک فجر مطہرہ ہے, وہی روز انور ہے, وہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجر مبارکہ ہے جس میں آپ نے آخری ایام گزارے, اور وہی رہتے ہوئے آپ دنیا سے آخرت کے اندر منتقل ہوئے, وہی آپ کی آخری آرام گاہ بنی. یہی روزہ اطہر آپ کی دنیا کے اندر بھی پیاری قیام گاہ تھی اور یہی آپ کی آخری آرام گاہ بنی. یہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما ہوئے, اور یہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہوئے. کئی ایک روایات ہیں, ان میں آتا ہے کہ جب انسان کو اللہ پاک دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرماتے ہیں, ایک فرشتہ بھیجتے ہیں روئے زمین پر کہ وہ ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاتا ہے اور دنیا میں آنے والے نئے مہمان کے اس وجود کے اندر اس مٹی کو مکس کر دیتا ہے. یہ جو ناف کا حصہ ہے, ناف کے آس پاس اس مٹی کو ملا دیا جاتا ہے. وہ مٹی نرم ہو, سخت ہو, یا پھر کالی ہو یا گوری ہو, مختلف تاثیرات زمین کے اندر ہوا کرتی ہیں. وہی تاثیر اس شخصیت کے اندر بھی رونما ہوتی ہے, اور پھر جب وہ انسان دنیا کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, زندگی گزار کے جب انتقال کرتا ہے, تو انتقال کے بعد جس جگہ سے فرشتے نے وہ مٹی بھر کے مٹی اٹھائی تھی, اسی جگہ پھر انسان کی قبر بنتی ہے. یہ فیصلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کون سا انسان کس زمین کا پیوند بنے گا, کہاں کی پیدائش ہوتی ہے, پھر انسان کی آخری منزل کہاں بنتی ہے, یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ پیدائش کہاں کی, ہجرت کی دوسرے علاقے میں, پھر ہجرت کی تیسرے علاقے میں, پھر ہجرت کی چوتھے علاقے میں, ہوتے 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 کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. ہمارے نانا بہت عظیم ہستی گزرے, امام بخاری رحمہ اللہ کے علاقے کے تھے, بخارا کے رہنے والے. جب انقلاب آیا وہاں سے ہجرت فرمائی. علمی خاندان تھا تو علماء کو چن چن کے شہید کیا جا رہا تھا. اس وقت ہمارے نانا چھوٹے سے بچے تھے, ننگے پاؤں اپنے اس گھر سے ہجرت فرمائی, ہوتے ہوتے ہندوستان پہنچے, وہاں در در کی ٹھوکریں کھائیں, کہاں کہاں نہ پہنچے. اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند پہنچ کر وہاں طالب علم بن کے علم دین حاصل کیا, عالم فاضل بنے, حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ہوئے. پھر وہیں ہماری نانی صاحبہ جو ہندوستان کی تھی ان سے شادی ہوئی. پھر جب پاکستان بنا تو ہجرت فرما کے پاکستان آ گئے. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ پھر پورے خاندان نے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی. سال ہاں سال حرم محترم کے اندر گزارے, اور پھر آخر وقت کے اندر بیماری چل رہی تھی تو ہماری کچھ خالائیں بحرین کے اندر قیام فرمائے, تو اپنی بچیوں کے پاس بحرین گئے ہوئے تھے. وہیں پر پھر بیماری بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی, پھر وہیں پر آپ کا انتقال ہوا اور بحرین کے جزیرے کے اندر آخری قیام گاہ ہے. کہاں بخارا, کہاں بحرین, اور کہاں زندگی کا اتنا لمبا سفر. حضرت سلمان فارسی فارس سے چلے مدینہ طیبہ پہنچے, تو انسان کا جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے, جہاں سے اس کے ذرات اٹھائے جاتے ہیں, وہیں پر اس کی خاک پہنچتی ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہی شعر, پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ باقاعدہ روایات کے اندر مستند طریقے سے یہ بات ملتی ہے کہ انسان کی جہاں آخری اس کی قیام گاہ ہونی ہوتی ہے، آخری آرام گاہ بننی ہوتی ہے، وہیں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے، اس کے وجود میں مکس کی جاتی ہے، پھر وہیں اس کی قیام گاہ بنتی ہے. تو یہ کسی انسان کو اپنی زندگی میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری قبر کہاں بنے گی. بہت سے لوگ زندگی میں قبریں جگہ متعین کر لیتے ہیں، لیکن اسباب ایسے بنتے ہیں کہ کہیں ایسی جگہ پہنچے ہوئے تھے کہ اس جگہ واپس آنا ناممکن ہوتا ہے، انتقال کہیں اور ہو جاتا ہے، وہیں پر قبر بن جاتی ہے. اس لحاظ سے کبھی کبھی میں اس شعر کے اندر تھوڑی سی رد و بدل کر کے کہا کرتا ہوں، پہلو میں مسجد قبا کے بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہمارے والدین ماجدین کی خمیر اللہ پاک نے اسی مسجد قبا کی پہلو اور دامن سے بنایا تھا کہ جب زندگی میں تصور بھی نہ تھا کہ اسی مسجد قبا کے احاطے میں آپ کی آخری آرام گاہ بن جائے گی، لیکن اسباب ایسے بن گئے کہ اللہ پاک نے جس جگہ سے مٹی اٹھوائی تھی اسی جگہ پر پہنچا دیا. حضرات شیخین، ان دونوں حضرات کی چاہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خصوصیت ہے کہ انبیاء کا یہ سنت ہے کہ جس کا جہاں دنیا کے اندر آخری ایام گزرتے ہیں، جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو اسی جگہ ان کی آخری آرام گاہ تیار کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حجرہ مطہرہ کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء کے لیے یہ دستور ہے کہ جہاں وہ زندگی کا اختتام ہوتا ہے وہیں ان کی آخری آرام گاہ بنائی جاتی ہے، تو اسی جگہ پر پھر آپ کی روزہ اطہر کو تیار کیا گیا. یہ تو آپ کی خصوصیت تھی، لیکن حضرات شیخین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امت کے افراد ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو ظاہر ہے کہ آپ کی صاحبزادی ہی کا وہ حجرہ مطہرہ تھا، تو فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری یہ وصیت ہے، ایک تو میرے انہی کپڑوں کو دھو کر نچوڑ کر انہی کا کفن بنانا. گھر والوں نے کہا کہ آپ کے لیے نیا کفن ہم لے لیں گے، فرمایا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں، میرے انہی کپڑوں کو نچوڑ کر دھو کر اسی کا کفن بنا دینا. اس زمانے میں سیدھے سادے لباس ہوتے تھے، تیبن عام طور پہ ہوتا تھا، بسا اوقات اوپر ایک چادر اوڑھ لی احرام کی طرح سے، تو یہی لباس بن جایا کرتا تھا. بہت زیادہ جدت تو تھی نہیں کہ سلائیاں ہوں، اور پھر اس کے اندر اگرچہ وہ چیزیں بھی ہیں کہ بسا اوقات سلے ہوئے لباس ہوتے تھے، باقاعدہ ان کی آستینیں ہوتی تھی، گریبان ہوتے تھے سارے سلسلے، لیکن عام طور پہ اس طرح کے سادے لباس بھی ہوتے تھے. تو فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے تو مجھے اس حجرے اطہر کے دروازے پہ لا کے رکھ دینا، اور اجازت چاہنا کہ اگر تو اجازت مل جائے تو پھر اسی حجرے مطہرہ کے اندر مجھے بھی دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع کا پیمند بنا دینا. وصیت کے مطابق آخری وقت میں جب نماز جنازہ وغیرہ سے فارغ ہو گئے، حجرے مطہرہ کے دروازے پر لائے گئے تو آواز آئی غیب سے، ادخل الحبیب الى الحبیب. صحابہ نے دیکھا کہ وہ تالا جو اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا تھا وہ تالا خود بخود کھلا، اور ایک غیبی آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، ادخل الحبیب الى الحبیب. تو معلوم ہوتا ہے کہ جگہوں کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے جس وجود کی جہاں سے مٹی اٹھائی ہوتی ہے وہیں پر اس کو پہنچا دیا کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہو گئے. وقت گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شہادت کا زخم لگا، آپ نے بھی یہی چاہت ظاہر کی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، فرمایا کہ میری چاہت یہ ہے کہ اگر مجھے بھی جگہ مل جائے اس پیارے حجرے کے اندر تو زہ نصیب. ام المؤمنین نے جواب میں کہلوایا کہ میری چاہت تو یہ تھی کہ میں خود اپنے لیے میں نے یہ جگہ چھوڑی ہوئی تھی، ارادہ یہ تھا کہ جب میرا انتقال ہوگا تو میں اپنی قبر یہاں بنواؤں گی، لیکن میں اپنی ذات پر امیر المؤمنین کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں، لہٰذا میں ایثار سے کام لیتے ہوئے آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ، بے شک آپ کے لیے یہ جگہ حاضر ہے. اجازت مل گئی، خوش ہو گئے، لیکن پھر بھی وصیت فرمائی اپنی صاحبزادوں کو، فرمایا کہ ابھی تو میں حاکم ہوں، امیر المؤمنین ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے رعب اور دبدبے کی وجہ سے یا مروت کی وجہ سے اجازت دے دی، اور جب انتقال ہو جائے سارے مرحلہ نمٹ جائے اس وقت میں لے جا کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جنازہ رکھ دینا، اور پوچھنا اور کہنا کہ عمر ابن خطاب کا جنازہ ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا جنازہ ہے، پوچھنا کہ عمر ابن خطاب کا جنازہ ہے، اگر کھلے دل سے آپ کی اجازت ہو تو پھر یہاں ان کو دفن کر دیا جائے، ورنہ جنت البقیع کے اندر پہنچا دیا جائے. اسی انداز سے پھر آپ کو لے جا کر دوبارہ سے اجازت طلب کی گئی. فرمایا کہ جو آپ کی زندگی میں میری کھلے دل کی اجازت تھی, دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آج بھی میری کھلی اجازت ہے کہ میں اپنی جگہ کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے لیے ایثار کرتے ہوئے دیتی ہوں کہ آپ کو اس حجرہ مطہرہ کے اندر آرام فرما کر دیا جائے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ تکوینی سلسلہ ہے کہ جس انسان کی جہاں سے خاک اٹھائی جاتی ہے, جہاں سے اس کے وجود کے اندر ذرات ملائے جاتے ہیں, قدرتی طور پر انسان وہاں پہنچتا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ سلسلہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بعض جگہوں کی تخصیص کی وجہ سے قبرستان کے علاوہ بھی تدفین کا عمل انجام پاتا ہے. ہمارے اکابرین کے اندر, بزرگان دین کے اندر بڑے بڑے اکابرین ہیں کہ جن کی قبریں مسجد کے ساتھ ہیں. جب انسان اپنے ہی علاقے کے اندر محدود رہے, نہ کہیں سفر کیا ہو نہ دنیا دیکھی ہو, تو انسان کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے, اور نہ ہی انسان کو علمی معلومات ہوں تو ایک محدود سوچ بن جاتی ہے. لیکن اگر انسان کے اندر علمی معلومات ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کیے ہوں تو انسان کا ذہن بہت کھلتا ہے. جب دنیا زمانہ انسان دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خالی دنیا یہی نہیں, دنیا بہت وسیع ہے اور مخلوق خدا کے سارے رنگ ڈھنگ نظر آتے ہیں, انداز نظر آتے ہیں. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے شمار قبریں ایسی ہیں کہ جو باقاعدہ مسجد کے ساتھ متصل بنی ہوئی ہیں. شام کی سرزمین یہ تو صحابہ اکرام کا مرکز رہی ہے. کئی ایک مساجد ایسی ہیں جس کے اندر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تو بالکل مسجد کے حال کمرے کے اندر ہے. اسی طرح سرزمین شام کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر جامع اموی جو مرکزی مسجد ہے دمشقی کہ جس کے شرقی مینار پر روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا, اس مسجد کے بالکل حال کمرے کے بیچ و بیچ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک. اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل ایک شاندار مسجد ہے, اس مسجد کے حال کمرے میں دائیں طرف قبر بنی ہوئی ہے. کئی ایک صحابہ اکرام ایسے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس قسم کے کئی ایک صحابہ ہیں جن کی خصوصیت کے ساتھ جہاں ان کا قیام تھا وہیں ان کی قبر بھی بنا دی گئی. تو اس لحاظ سے اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جس سرزمین سے ان کی خاک اٹھائی گئی اسی سرزمین پر ان کو آرام فرما کر دیا گیا. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر مبارک بھی شام کے اندر ہے, بالکل تنہ تنہا ایک مزار سا بنا ہوا ہے, اور وہ تعمیرات ہوتے ہوتے اس طرح کی قبر آ گئی کہ وہ راستے میں پڑ رہی تھی, یعنی سڑک جس طرح گزرتی ہے, تو اس کو پھر روڈ کو کاٹ کے دو طرف الگ الگ کر دیا گیا اور ان کو مزار مبارک اسی طرح بیچ کے اندر تنہ تنہا الگ بنا ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سال چھوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال بڑے, 16 اور 18 سال کی عمر میں دوستی ہو گئی. یہ دوستی ساتھ چلتی رہی, چلتے 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 40 سال کی عمر کے اندر آپ کو رسالت ملی. اس وقت جو ایک عجیب و غریب ایک لطیفہ ہوا, ایک تماشا ہوا اور ایک قدرت کا کرشمہ ہوا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, تجارت کی غرض سے سرزمین شام جانا آنا ہوا کرتا تھا. ایک موقع پر شام گئے ہوئے تھے, وہاں آپ کو ایک عجیب و غریب خواب دکھائی دیا. تو چونکہ ابھی تک جو زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا تھا, تو راہب ہوا کرتے تھے عیسائی پادری, اہل کتاب کے علماء ہوا کرتے تھے. تو آپ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا, تو اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ ایک عیسائی راہب عالم کے پاس گئے. اس نے پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو, نام معلوم کیا, پیشہ پوچھا کیا کرتے ہو, کہا کہ میں تجارت کرتا ہوں. کہاں رہتے ہو, مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں. تمہارا پیشہ کیا ہے, تجارت کرتا ہوں. پورا خواب بھی سن لیا, تعارف بھی لے لیا, اپنی کتابوں کے اندر جو علامات موجود تھیں, جو نشانیاں موجود تھیں, اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامات پچھلی کتابوں کے اندر کھول کھول کے بیان کی ہوئی تھی. تو وہ عالم تھا, اس خواب کو سن کر اس نے جو بشارت دی, ایسی پیاری بشارت دی, کہا کہ عن قریب تمہاری سرزمین پر مکہ مکرمہ کے اندر نبی آخر الزمان کی بعثت ہونے والی ہے, نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, جب وہ پیدا ہو جائیں گے مبعوث ہوں گے, رسالت ان کو مل جائے گی, ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر بنو گے اور ان کے ساتھ ساتھ تم زندگی گزارتے رہو گے. وہ اپنے اس منصب کو پورا فرما کر جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے, ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے. یہ جب بشارت سنی فأسرها أبو بكر من كائنات كلها. أبو بكر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صیغہ راز کے اندر ایسا محفوظ کر لیا کہ اس عالم کے بتانے کے بعد اس کو ایسا اپنے سینے کے اندر دفن کیا اس راز کو کہ پوری کائنات سے اس کو پوشیدہ رکھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی تک سے بھی تذکرہ نہ کیا کہ میں نے خواب دیکھا اور اس کی اتنی بڑی تعبیر مجھے دی ہے، بالکل اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا. وقت گزرتا گیا، 38 سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، اور وہ موقع بھی آ گیا کہ آپ نے فرمایا، جب آپ کو رسالت ملی آپ نے آ کر پیغام دیا، بتایا کہ اے ابو بکر مجھے اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے، رسالت سے نوازا ہے، مجھے رسول بنایا، نبی آخر الزمان بنا دیا، تھے تو بے تکلف دوست شروع سے. فرمایا کہ آپ کے رسول ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا رؤیا التی رأیت فی الشام، تمہارا وہ خواب جو تم نے شام میں دیکھا تھا، وہ خواب جو انہوں نے سیرہ راز کے اندر بالکل اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا. تو جب ازراہ مذاق بے تکلفی کے ناطے پوچھا کہ کیا نشانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس وقت وحی کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ رؤیا التی، وہی خواب، رأیت فی الشام، جو آج سے سال ہر سال پہلے تم نے شام میں دیکھا تھا، یاد کرو کہ اس راہب نے تم کو بتایا تھا کہ تم میری زندگی میں میرے وزیر بنو گے، میری وفات کے بعد تم میرے خلیفہ بنو گے. سر تو مسرے سے چمٹ گئے، فعانقا، گلے لگ گئے اور سینے سے سینہ ملا لیا، چپٹ گئے، لپٹ گئے، اور فقبل ما بین عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے. کہ واقعتاً وہ راز جو میں نے پوشیدہ رکھا تھا حقیقت بن گیا، سامنے آ گیا. تو یہاں سے ساتھ تو شروع سے چلتا چلا آ رہا تھا، لیکن یہاں سے بالکل یقین کامل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور پھر مرحلہ وار ہوتے ہوتے ہجرت میں بھی ساتھ رہے، اور پھر ہوتے ہوتے دنیا کے اندر سارے معاملات ہوتے رہے، آپ کے وزیر بنے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کا حساب چکا دیا، سب کے احسان کے بدلے دے دیے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ان کے بدلے نہ چکا سکا. تو جب دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد بھی اللہ پاک نے یہ اعزاز دے دیا کہ ساتھ نصیب فرما دیا، اور اس ساتھ کے اندر وہ دوام عطا فرمایا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اپنے در دولت سے نکلے، یہ دونوں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب باہر تشریف لائے تو دائیں ہاتھ آپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، بائیں ہاتھ سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، جس طرح کوئی دوست بے تکلف ساتھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں، اس طرح آپ دونوں کے ہاتھ تھامے ہوئے جب باہر تشریف لائے، صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا رش کرنے لگے کہ کتنے پیار بھرے انداز سے آپ دونوں کا ہاتھ تھامے ہوئے آئے، تو آپ نے صحابہ کے انداز کو بھانپ لیا، فرمایا کہ جنت میں بھی ہم اسی انداز سے آئیں گے کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. تو ایسا دوام عطا فرمایا، تو اس خطرناک مرحلے اور موڑ پر جب اللہ تعالیٰ جلال کی انتہا پر ہوں گے، تو جب امت کے حساب کتاب کے مرحلے کی باری آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی اس چہیتی ہستی کو آگے فرمائیں گے کہ یا اللہ ان سے حساب کتاب کا معاملہ شروع فرمائیے. تو اللہ پاک کا وہ جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر امت کا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، تو اللہ پاک بھی عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر مانگتے رہے، توجہ کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، محنت کرتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، اللہ تعالیٰ کو مناتے رہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کا مزداق بناتے ہوئے ہلکا پھلکا حساب لیں گے اور فرمائیں گے چلو بھائی جانے دو. اللہ پاک ہم سب کے ساتھ بھی حساب یسیرہ والا معاملہ فرمائے کہ اس مرحلے سے ہنستے مسکراتے گزر جائیں کہ پتہ نہ چلے. ایئرپورٹ کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی کا سامان زیادہ، انبار زیادہ، تو تلاشی بھی زیادہ، چھان بین ہو رہی ہے، چھان پھٹک، وزن ناپ تول یہ وہ، پھر جو زیادہ وزن ہے اس کا تاوان بھرو، پیسے بھرو، ورنہ یہ روک دو یہ چھوڑ دو، 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور ایک آدمی چھوٹا سا بریف کیس ہاتھ میں ہے، سادہ سامان، کوئی زیادہ سامان ہے نہیں، آیا اپنے چھوٹا سا سامان کھولا دیکھا اور منٹوں میں چلتا ہو. تو آخرت میں بھی جو دنیا کے اندر اپنے حساب کتاب صاف ستھرے لے کر گیا ہوگا، عبادات اپنے وقت پر انجام دینے والا، معاملات کی صفائی رکھنے والا، حقوق اللہ بھی صحیح طرح انجام دینے والا ہو، حقوق العباد بھی صاف ستھرے رکھنے والا ہو کہ بندوں کے حق اپنے ذمے نہ لے، نہ تو کسی کا کوئی برا کرے، نہ کسی کے لیے برا چاہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی جانی نہ مالی نہ بدنی نہ کوئی بھی اذیت کا سامان، کوئی بھی بندوں کے حقوق اپنے ذمے نہ لے، مالی معاملات خاص کر پائی کا حساب بالکل بے باک رکھے، اور نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے، بد سلوکی کرے، کوئی دل آزاری کرے، دل دکھائے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ کسی پر بہتان لگائے، نہ الزام تراشی کرے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی پر کوئی اور کوئی تانا طنز کرے، دوسروں کی شخصیات، دوسروں کی ہستیاں اس کی ذات سے بالکل معمول اور محفوظ رہے، اپنا حساب کتاب صاف رکھنے والا، سلجھی ہوئی زندگی بسر کرنے والا، اپنی پٹاری کو صاف ستھرے سامان سے بھرنے والا، تھوڑا ہی سامان کیوں نہ ہو لیکن قیمتی ہو، نجات ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کے انبار ہیں، حقوق العباد خاص طور پر بہت زیادہ خطرناک معاملات ہیں. حقوق العباد میں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے معاف فرما دیں گے. جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اپنے حقوق آخرت میں بھی معاف فرما دیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ آخرت میں کفر و شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس سے نچلے درجے کے جتنے گناہ ہیں جس بندے کے لیے چاہیں وہ معاف فرما دیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، کفر و شرک سے نچلے درجے کے جتنے بڑے بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہو، زنا کیوں نہ ہو، شراب و کباب کیوں نہ ہو، عیاشی بدماشی کیوں نہ ہو، حقوق اللہ کی حق تلفیاں کیوں نہ ہو، جتنا بڑا بدکار گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی معاملے پر ترس آ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا ہوگا، رحمت کا معاملہ فرمانا چاہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لِمَن یَشَاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو کفر و شرک سے نیچے کے تمام گناہوں کا آخرت میں معاف فرما دیں گے. لیکن حقوق العباد کے لیے ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ وہاں دونوں کو سامنے کر دیں گے، جس کی حق تلفی کی فرمائیں گے کہ اسے حق چکاؤ یا معافی لے لو. آخرت میں کوئی انسان معاف کرے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا، وہاں تو پھر یہی ہوگا کہ حساب چکاؤ، تو وہاں پھر حساب جو چلے گا وہاں معافی تلافی سے، روپے پیسے سے نہیں چلے گا، وہاں تو پھر نیکیاں دینی ہوں گی. نیکیاں ختم ہو گئی تو جتنا حق بن رہا تھا اس حق کے بقدر گناہوں کو اس کے ذمہ ڈال دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. فرمایا کہ مفلس یہ نہیں، مفلس تو وہ ہے جو آخرت میں آیا، نیکیوں کے انبار لایا، اعمال صالحہ کے ڈھیر لایا، لیکن ساتھ میں بندوں کی حق تلفیاں بھی لایا. اللہ تعالیٰ کے جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو بندے کو مجمع بھی ساتھ میں ہوگا، کوئی کہہ رہا ہوگا یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی، یا اللہ اس نے مجھ کو مارا، یا اللہ اس نے مجھ کو قتل کیا، یا اللہ اس نے میرے مالی حق تلفی کی. مختلف لوگ آئیں گے، اپنے اپنے حقوق کی شکایات لائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے حقوق دلوائے جائیں، اس کی نیکیوں میں سے بندوں کے حقوق دلوائے جائیں گے. دلواتے حق والے باقی ہوں گے کہ اس کے اعمال صالحہ بالکل ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حق والوں کے حق جتنے ہیں ان کے حق کے بقدر گناہ ان کے لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں. پھر گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتے ہوتے نتیجہ یہ پہنچے گا جب حق والے اپنے حقوق لے کر فارغ ہوں گے تو یہ شخص جو نیکیوں کا انبار لایا تھا گناہوں کا انبار اپنے سر پر لیے کھڑا ہوگا. حکم ہوگا کہ اوندھے منہ اس کو جہنم میں دھکیل دو. فرمایا کہ اصل مفلس یعنی غریب فقیر یہ ہے کہ جس نے دنیا میں محنت کی، اعمال صالحہ جمع کیے، رات دن ایک کی، لیکن حق تلفیاں اتنی کی کہ آخرت میں اتنے سارے حقوق اپنے ساتھ لایا کہ سارے کے سارے دوسروں کو بانٹ کر دوسروں کے وبال اپنے اوپر لے کر جہنم کے اندر اوندھے منہ گر گیا. کامیاب انسان وہی ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اندر بھی بالکل صاف ستھرے معاملات رکھے، ذرا کسی کا دل نہ دکھائے، دل دکھ بھی جائے فوراً معافی مانگ لے، فوراً اس کے سامنے جھک جائے، معاملہ صاف کر لے، یہیں پر آخرت کے اندر نجات مل جائے گی. اس لحاظ سے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی یہ معاملہ بھی دیا کہ جو گناہگار امتی ہوں گے تو وہ آپ کی سفارش کے ذریعے سے اللہ پاک ان کو بھی بخشتے چلے جائیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ میں آدھی امت سے زیادہ اپنی امت کے گناہگاروں کو سفارش کے ذریعے سے بخشوا لوں گا. اور فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے. یہاں دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ جب آگے ان کو بڑھنا ہوتا ہے پیچھے چھوٹوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چھوٹے باہر میں جائیں تو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اونچی بات فرمائی، فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی امت کا آخری فرد بھی میرا جنت میں نہ چلا جائے. اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اتنی اونچی ہستی کا ہمیں امتی بنا دیا. قدردانی کی ضرورت ہے. رات دن صبح و شام محبت میں سرشار ہو کے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ محبت کا ایک ادنا سا اظہار تو ہو جائے کہ آقا نامدار کو اتنی فکر لگی ہوئی ہے کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں نہ چلا جائے. حق بنتا ہے کہ ہم بھی رات دن اپنی زبان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے بھیجیں. اور دوسرا اس سے بڑھ کر جو حق بنتا ہے وہ حق یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کا اتباع کیا جائے. فرمایا کہ جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے. تو محبت کا اظہار سنتوں کو زندہ کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو صحیح معنی میں محب صادق بننے کی ضرورت ہے. سچا عاشق بننے کی ضرورت ہے تو عاشق بننے کے لیے دعوے نہیں کرتے. عشق ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ عاشق اپنے عشق کو چھپاتا ہے, اس کو راز میں رکھتا ہے. لیکن عشق اور مشق دو چیزیں ایسی ہیں جو چھپائے نہیں چھپتی. مشق جہاں ہوگی خود اس کی مہک بتاتی ہے کہ آس پاس کہیں مشق ہے. اور عشق لاکھ انسان کوشش کرے کہ چھپا لے لیکن عشق چھپانے کی کوشش کے باوجود بھی چھپ نہیں پاتا. تو جب محبت سچی ہوگی اتباع کے جذبے خود ایسے انسان کے اندر ابھریں گے کہ انسان چلتا پھرتا ایسا سچا عاشق صادق ہوگا اس کا مزداق ہوگا. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. خود انسان کی ذات بتا رہی ہوگی کہ یہ عاشق صادق ہے, یہ کس کا ماننے والا ہے, یہ انگریزوں کا نقال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے. اپنے لباس پوشاک سے, صورت اور سیرت سے, چال ڈھال سے, کردار اور گفتار سے خود اس کا اندازہ زندگی بتائے گا کہ اس کے دل میں محبت کس کی ہے. یہود اور نصارہ کی ہے, اغیار کی ہے یا اپنے سرکار کی ہے. اگر سچی محبت ہوگی ایک ایک موقع پر وہی سنتیں جھلکتی ہوں گی, نظر آئے گا کہ واقعتاً یہ عاشق صادق ہے. رستم کے دربار میں لقمہ گر گیا لیکن اٹھا کر جھاڑ کر کھا گئے. پڑوسی نے جب اس طرح ٹوکا کونی ماری کہ یہ شاہی دربار ہے, گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا بے بھی شمار ہوتا ہے. فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ کفار, یہ دشمنان اسلام جو اس وقت دنیا کے اندر ایک عارضی طور پر بادشاہت کے منصب پر فائز ہیں لیکن آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تھا ان حضرات میں جذبہ. شاہی دربار میں بھی ہے لیکن مرغوب نہیں ہے. اس انداز کو سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور کھلے لفظوں میں فرما رہے ہیں, اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں. یہاں تو ہم کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں. اسلامی ملک ہے, اسلامی معاشرہ ہے, اسلامی گھرانہ ہے, ساری آزادیاں ہیں. صحابہ کرام تو جان کی بازیاں دے دیا کرتے تھے سنت پر مر مٹنے کے لیے. یہاں ہم سنت کو زندہ کرنے کے بجائے سنت کو مر مٹا دیتے ہیں, سنت کے اوپر اس طرح چلا دیتے ہیں, سنت کو قربان کر دیتے ہیں, سنت کو ہی گویا کہ قربان کر دیا کرتے ہیں اپنی خواہشات کی خاطر. اپنی خواہشات کو اگر انسان مار لے, گناہوں کے جذبوں کو انسان کچل دے, اتباع سنت کو اپنا لے, اپنی صورت اور سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا لے, یقیناً اللہ پاک نے سنت کے اندر وہ نور رکھا. جو متبع سنت ہوگا اللہ پاک قیامت میں اس کو شفاعت نصیب فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ پہلے کچھ منہ تو ہو شفاعت کا, سوال کرنے کے لیے, سفارش مانگنے کے لیے, منہ دکھانے کے لیے. جب دنیا کے اندر کچھ محنت کی ہوگی, تگ و دو کی ہوگی, بھاگ دوڑ کی ہوگی اور کوئی کوشش کی ہوگی تو آخرت میں منہ دکھانے کے قابل ہوں گے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے قدردان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حد سے زیادہ مہربان ہیں, شفیق ہیں. تو اللہ پاک کی مہربانی شامل حال رہے گی, بندہ تھوڑی بہت کوشش کرے گا, کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں, عطا فرماتے ہیں اور بندے کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بندے کی سوچ سے بھی بالا تر ہوتا ہے. اس لحاظ سے کوشش یہ کی جائے کہ ہمیشہ زبان کے اوپر درود و سلام کے نذرانے ہوں اور اپنے وجود سے بغیر عاشق رسول ہونے کے نعرے لگائے بغیر اور ڈنڈورے پیٹے بغیر خاموشی کے ساتھ اپنے کام کے اندر انسان اس طرح مخلص انداز میں لگ جائے کہ میں اس طرح دیوانہ بن جاؤں کہ کل کو یہ کہہ سکوں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، میں تو خالی لیبل لگا کر آ گیا، حقیقت تو میرے اندر نہ ہو سکی، لیکن یا اللہ آپ اس شکل و صورت کو دیکھ کر، میرے اس انداز زندگی کو دیکھ کر آپ اس کو حقیقتاً قبول فرما لیں اور میری نجات کا سامان بنا دیں۔ تو یہ نو چیزیں ہو گئی، اور دسویں چیز جو سب سے بڑھ کر ہے وہ ہے رحمت اللہ وعفوہ ومغفرتہ بلا سبب من العباد، کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اپنے بندوں کو پہلے سفارش کے حق دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور شہداء کو حق دیا جائے گا، صلحاء کو حق دیا جائے گا، علماء کو، حفاظ قرآن کو، اللہ اپنے دوستوں کو حق دیں گے کہ چلو تم بھی سفارش کر لو، کس کس کو بخشوانا ہے بخشوا لو۔ جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے اللہ پاک خود بھی پھر اپنے عفو و درگزر اور رحمت کا مظہر وہ دکھائیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جہنمیوں میں سے دو لب اس طرح جب بھرتے ہیں یوں بھریں گے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیں گے، یوں بھریں گے یوں پہنچا دیں گے۔ اس کے اندر وہ خوش نصیب بندے آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے خالصتاً اس کے لبوں کے اندر آ کر وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اتنا عام ہوگا۔ حدیث مبارک میں آتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس دل کے اندر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ جہنم سے چن چن کے نکالیں گے نکالیں گے نکالیں گے، ذرہ برابر ایمان والے بندے کو بھی نکال کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ اللہ کی رحمت اس قدر عام ہونے لگے گی، رحمت اس قدر ظاہر ہوگی، ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر اللہ کی طرف دیکھے گا کہ شاید میری بھی مغفرت کا وقت آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں پھر اپنے ان تمام گناہگار بندوں کو جو دوسروں کی سفارش سے رہ گئے تھے، یا سابقہ امت کے گناہگار، یا دوسرے تیسرے کوئی بندے جن پر اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، ان کو خود اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت عفو و درگزر کے ساتھ، اپنی مہربانی کے ساتھ، بغیر کسی سبب کے، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، چاہے تو سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے۔ لا یسألو عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، سارے یہ ساری کائنات اسی کی، سب اسی کے مملوک ہے، اپنے مملوک کے ساتھ جس طرح چاہے وہ فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرمائیں گے تو بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ایسی ہوگی جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مورد بنے گی اور مصداق بنتے ہوئے وہ سیدھی جنت میں پہنچ جائے گی۔ اس لیے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، حد سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ دس اسباب ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازا کرتے ہیں، اور پھر گناہگاروں کو بہت سو کو تو دنیا ہی کے اندر پاک و صاف فرما دیتے ہیں، اور بہت سو کو پھر اللہ پاک عالم برزخ کے اندر، بہت سو کو عالم محشر کے اندر، اور پھر بہت سو کو ایسا ہوگا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر کسی نہ کسی کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کی صفائی مانگتے رہنے چاہیے، رجوع اللہ رکھنا چاہیے، گناہوں کے اپنے ندامت کے آنسو بہانے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ زندگی کے اندر جو بندہ عمل کرتا ہے تو تھوڑا سا عمل بھی بڑی قدر و منزلت سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مہربانیوں سے یہیں پر ہی نواز دے، پاک و صاف فرما دے، گناہوں کے معاملات سے اللہ تعالیٰ بیزاری اور نفرت نصیب فرما دے، دنیا سے جب اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ باعزت طریقے سے حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہوئے ایمان کی دولت کو محفوظ رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے، پاک و صاف، دھلا دھلایا، صفا ستھرا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاس بلائے، اور آخرت کے بھی سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، ہلکے پھلکے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے ہم سب کو معاف فرما دیں اور جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد خوش نصیب امتی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے سیدھے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اونچے درجے کے متوکلین ہوں گے، اعلیٰ درجے کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ جس وقت آپ نے یہ بشارت سنائی کہ سب سے پہلے مرحلے میں اتنی بڑی تعداد بغیر حساب کے جائے گی کہ چلو تم تو جاؤ باقی آ رہے ہیں. تو یہ حدیث سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان 70,000 میں سے مجھے بھی فرما دے. آپ نے فرمایا کہ انت منہم تم بھی انہیں 70,000 میں سے ہو کہ جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. موقع تھا قیمتی لوٹ لیا بشارت حاصل کر لی. ایک اور صحابی نے بھی ہاتھ اٹھایا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دے. فرمایا سبق کل عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. بس عکاشہ کے لیے موقع تھا وہ موقع سے فائدہ اٹھا گئے اور قیمتی موقع تھا اس سے وہ انہوں نے اپنے لیے بشارت حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ بے شک آپ کی رحمت بہت وسیع ہے, ہم تو سراپا گناہگار ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کے انبار میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ ہمیں بھی ان گناہوں کے باوجود اپنے رحم و کرم پر اپنے عفو و درگزر کے مزاج بناتے ہوئے ہمیں بھی بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت عطا فرما دیں. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی بخیر. اللہ پاک ہمارا سفر مبارک فرمائے. شروع میں بھی میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہفتے کے دن 23 مئی صبح سویرے انشاءاللہ ہمارا عمرے کا سفر ہے لگ بھگ 2 ہفتے کا. تو اس دوران تقریباً 3 اتوار آئیں گے, 7 جون کی واپسی ہے. تو انشاءاللہ 3 اتوار ہمارا سفر میں رہیں گے, یہ سلسلہ سفر میں گزرے گا. تو ہمارے جو بڑے بھائی حضرات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اللہ پاک ہمارے والد ماجد کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھ کے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ پاک ہمارے سفر کو مبارک فرمائے, سفر آسان فرمائے. تقریباً 35 سے 30 افراد کا گروپ ہے. اللہ پاک ہم سب کو خیر اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے, سعادتوں والی حاضری نصیب فرمائے. اس موقع پر جب حج کا موقع تھا ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے بزرگ بہت بڑے شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی عبد المجید صاحب رحمہ اللہ جو حج سے واپسی پر انتقال فرما گئے, تو کہروڑ پکا پنجاب کے اندر ملتان کے قریب علاقہ ہے, وہاں ان کا مدرسہ بھی ہے خانقاہ بھی ہے, وہاں سے تشریف لائے تھے کراچی میں. یہیں کراچی سے سفر تھا حج کا, تو ہمیں بھی سعادت نصیب ہوئی حضرت کی محفل اور مجلس میں جانے کی. تو بہت ہی اونچے انسان تھے, بہت ہی درویش خدا مست, عجز و انکساری کے پیکر. تو فرمانے لگے, مختلف افراد آ رہے تھے دعا کرا رہے تھے, تو خود بھی اپنے لیے فرمانے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبولیت والی حاضری نصیب فرما دے. تو ظاہر ہے کہ حاضریت انسان کی بہت ہوتی ہے, لیکن اگر اس دربار میں قبولیت مل جائے تو بس بیڑا پار ہے. ایک سجدے پہ زندگی کا اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو بخشش کے لیے کافی ہے. اللہ کو وہ ادا اگر پسند آ جائے ہماری عبادت, کوئی ایک عبادت بھی اللہ کو پسند آ جائے تو بس بڑا پار ہے. تو ہمیشہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ قبولیت والی سعادت والی اللہ تعالیٰ عبادات کی توفیق عطا فرمائے. تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سعادت والی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے, اور یہ حرمین شریفین کا سفر ہمارے لیے ایسا بابرکت ہو کہ دونوں جہانوں کی سعادتوں سے مالا مال ہو کے اللہ پاک ہمیں واپس لوٹائے اور انوارات اور برکات سے مالا مال فرمائے, اور ہم سب کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار اس پورے مجمع کو اور ہمارے تمام متعلقین کو خواتین کو بھی حضرات کو بھی اللہ پاک سب کو بھی حرمین شریفین کی بار بار حج مبرور اور سعی مشکور کے ذریعے حاضری نصیب فرمائے. اور زندگی بھر یہ آنے جانے لگائے رکھے. بعض حضرات سوچتے بھی ہیں, بعض حاسدین حسد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بار بار حج عمرے کے سفر کرنا بیکار ہے. حالانکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھی جائیں, اس کٹھن اور مشقت سفر کے باوجود بھی ہر سال اکثریت حج کا سفر کیا کرتی تھی. تو یہ کھوٹی سوچ ہے, چھوٹی سوچ ہے, حسد کے اندر مبتلا ہو کے انسان کہتا ہے کہ یہ کیا سلسلے ہیں. اصل سلسلہ وہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا, فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. آپ اعلان فرمائیں کہ سارے لوگوں میں کہ آئیں اس بیت اللہ کا حج کریں, اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر میں حاضر ہو جائیں. فرمایا کہ یا اللہ مخلوق تو ہے نہیں, سناٹا ہے, دور دور تک کس کو اعلان کرو. فرمایا کہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے اعلان کرنا آپ کا کام ہے, مخلوق تک اعلان کی پکار پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. آپ نے اعلان کیا, اس وقت اللہ پاک نے حاضرین اور عالم اروا کے اندر جتنی روحیں موجود تھیں ان تمام تک اس پکار کو پہنچایا. اس پکار پر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرماتے ہیں. اس لحاظ سے اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جب چاہیں جس بندے کو چاہیں عمرے پر بلائیں حج پر بلائیں تو انسان کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے, رشک کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تڑپنے والوں کو پھڑکنے والوں کو بھی بلا لیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اسی طرح سعادتوں سے مالا مال فرمائے, یہاں ہو یا وہاں ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا تعلق نصیب فرمائے, اپنے گھر مساجد سے ہمیں جوڑے رکھے, نیک صحبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں فیضیاب رکھے, اور اللہ والوں کی صحبتوں کے ساتھ ہمیشہ جڑ کر اللہ والوں کی جو ایک سوچ تھی جو تربیت تھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مرحلے کے اندر اتار کر اپنی تربیت کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ زیادہ ہو چکا, مختصر سے دعا کر کے بات کو ختم کر دیں. دعا کی درخواست ہے, ایک صاحب ہیں جو بچوں کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے, بیمار ہیں, اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک و عبدک محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک عرض ہے, جیسا کہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد کا بھی معمول تھا کہ ہر سفر پر آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات حرمین شریفین میں خیرات کے لیے, صدقہ کرنے کے لیے کچھ رقم دیا کرتے تھے, تو وہ سلسلہ ہم نے بھی جاری رکھا ہوا ہے. تو آپ حضرات بھی اگر حرمین شریفین میں وہاں ایک نیکی ایک لاکھ کا درجہ رکھتی ہے, تو وہاں اگر کچھ صدقات خیرات کروانے کے ارادے سے ہمارے ذریعے سے رقم وہاں پہنچوانا چاہتے ہیں, تو وہاں بہت سے درویش بندے ہیں, بہت سے ضرورت مند بندے ہیں, تو ان بندوں تک وہ رقم پہنچا دیا کرتے ہیں. تو آپ حضرات بھی اگر وہ رقم دینا چاہیں تو زکات سے ہٹ کر کلی اختیار کے ساتھ کوئی بھی عطیہ ہو وہاں خیرات کے لیے رقم ہو تو ہمیں دے سکتے ہیں. وہ رقم انشاءاللہ ہم وہاں ان ضرورت مندوں تک پہنچا کر آپ حضرات کے اس صدقے کے اندر حصے دار بن جائیں گے. بہت سے حضرات 100 روپے 50 روپے دے دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان 100 روپے 50 روپے کی ریال کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. 2-2.5 ریال بنتے ہیں تو 2-2.5 ریال دینا یہ تو بہت ہی زیادہ بے ادبی والی بات ہے. تو اگر انسان اس اونچے دربار میں دینا چاہے تو کم از کم ایک معقول رقم ہو کہ اس کو ریال بنوایا جائے, تو ایک مناسب رقم بن جائے کہ وہاں کے درویشوں کو دی جائے, تو کم از کم کچھ نہ کچھ اجر و ثواب تو ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سلسلوں کو جاری و ساری رکھے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے جب حاضری ہوگی تو آپ بجان کی طرح سے ہم بھی آپ حضرات کی نیابت کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے سلام کا پیغام پہنچا دیں گے, اور خدمت میں انشاءاللہ حاضری کی بھی درخواست کر دیں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضریوں کی سعادت سے مالا مال فرمائے.